بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں آپ کی نماز، روزوں، دعا اور مناجات کی قبولیت کی آرزو بھی کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ مبارک ایام آپ سب کے لیے فضیلت و برکات اور نعمتوں سے سرشار مہینہ ثابت ہوں گے. پروگرام زاویہ نگاہ میں آج بھی ہم حسب معمول ایک ہفتے کے واقعات کا جائزہ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
عراقی وزیراعظم کی رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات. اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ. کویت میں سیاسی گھٹن میں اضافہ. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا دعویٰ. یمن کے بارے میں مذاکرات اور سعودی ریشہ دوانیاں.
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا. پچھلے دنوں عراق کے وزیر اعظم حیدر علی آبادی نے کالا سطحی وفد کے ہمراہ اسلامی جمہوری ایران کا دورہ کیا اور ایرانی حکام سے ملاقاتیں کی اور باہمی امور اور دلچسپی کے دیگر معاملات پر گفتگو کی. انہوں نے اپنے قیام کے دوران رہبر انقلاب اسلامی سے بھی ملاقات کی. آئیے اس وقت رہبر انقلاب اسلامی سے ان کی ملاقات پر ایک تفصیلی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عراق کی قومی اور سیاسی وحدت کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کو عراق کے وزیر اعظم حیدر علی آبادی سے ملاقات میں اس اہم نقطے پر تاکید کی کہ عراق کے سیاسی اور قومی اتحاد کو ختم کرنا عراق میں موجود مغربی ممالک کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک ہدف ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان سازشوں اور تفرقہ اندازی کے مقابلے میں پوری ہوشیاری سے ڈٹ جانا چاہیے اور شیعہ، سنی، کرد اور عرب اتحاد کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کی سیکیورٹی اور ترقی کو اپنی ترقی اور سیکیورٹی سمجھتا ہے، فرمایا کہ امریکی چاہتے ہیں کہ ایک طرف وہ جس طرح علاقے کے بعض عرب ممالک کی دولت لوٹ رہے ہیں اسی طرح عراق کی دولت بھی لوٹ کر لے جائیں اور دوسری جانب ماضی کی مانند اپنی مرضی مسلط کریں. عراق اس وقت مشرق وسطی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، بالخصوص داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی یلغار کا مرکز بنا ہوا ہے. عراق اور شام میں سرگرم دہشت گرد گروہ دین و مذہب کے نام پر علاقے میں ایک بڑی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسی سازش کے جس کے دو اہم مقاصد ہیں. ایک مقصد عراق اور شام میں جنگ اور جھڑپوں کا سلسلہ پھیلا کر علاقے میں امن و استحکام کی بنیادوں کو کمزور کرنا، جبکہ دوسرا مقصد دہشت گردی کے مقابلے کے نام پر بیرونی طاقتوں کو طویل عرصے تک اس علاقے میں اپنی فوجی موجودگی کا بہانہ فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں سعودی عرب دہشت گرد گروہوں کو فنڈز اور اسلحہ فراہم کر کے عراق اور شام میں بحران تیز کرنے میں مدد کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نے یمنی عوام پر ظالمانہ جنگ مسلط کر رکھی ہے. شام اور عراق کی قومی اور سیاسی وحدت کو پارا پارا کرنے اور ان ملکوں کی حکومت کو کمزور کرنے میں امریکہ اور سعودی عرب کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ ان ملکوں نے علاقے میں اجتماعی سیکیورٹی کو نشانہ بنایا ہے. علاقے کے موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ایران اور اس کے ہمسائے ممالک، بالخصوص عراق جیسے پڑوسی ملک کے درمیان دینی اور ثقافتی تعلقات کے ساتھ ساتھ اقتصادی، دفاعی، سیکیورٹی اور سیاسی تعاون کو بھی مضبوط اور پائیدار بنایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ ترقی اور سیکیورٹی دو ایسے اہم عناصر ہیں جس کے لیے علاقے کے ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور سیاسی و قومی وحدت کی ضرورت ہے. اسی بنا پر رہبر انقلاب اسلامی نے عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں ان اہم موضوعات پر ایک بار پھر تاکید کی ہے.
ناظرین، رہبر انقلاب اسلامی سے عراق کے وزیر اعظم کی ملاقات، تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسرائیل پر اس حوالے سے کافی حد تک بوکھلاہٹ طاری ہے. اس سلسلے میں مزید پیش رفت کیا ہو رہی ہے اور اس کے کیا مضمرات سامنے آئیں گے، ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
عراق فلسطینی اتھارٹی کے سینئر عہدیدار عمار حجازی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف پہلا کیس بہت جلد عالمی عدالت انصاف کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کیس 25 جون کو عالمی عدالت انصاف کے سینئر جج جسٹس فاتو بن سودا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس میں صہیونی حکومت کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف کیس درج کرنے کی مخالفت اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کیے جانے کے بعد فلسطینیوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے ذریعے اپنے غصب شدہ حقوق بحال کرانے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سال غزہ پر اسرائیل کی 50 روزہ جارحیت کے بعد، جس میں 2,200 فلسطینی شہید اور ہزاروں دیگر زخمی ہو گئے تھے، فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فلسطین نے 1 اپریل 2015 کو عالمی فوجداری عدالت کی رکنیت حاصل کر لی، جبکہ اس سے 2 ماہ قبل اسے مذکور عدالت میں مبصر کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ عالمی فوجداری عدالت میں فلسطین کی رکنیت نے غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ترحقیقت فلسطین کی رکنیت کے بعد ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف کو غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے تحت اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کو رکنیت دیے جانے کی عالمی سطح پر حمایت کے بعد اب اسرائیل کے خلاف فوجداری عدالت میں مقدمہ چلانے کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل جو فلسطینیوں کو عالمی عدالت انصاف کی رکنیت کے حصول سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس مقصد میں ناکام رہنے کے بعد اب انہوں نے فلسطینیوں کی درخواست مسترد کرانے کی غرض سے عالمی عدالت انصاف پر دباؤ ڈالنے کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب اسرائیل نے روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ جاری رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹروں کو فلسطینی علاقوں میں جانے سے روک دیا ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر اپنے مجرمانہ اقدامات کا پردہ چاک ہو جانے کی بابت کس قدر تشویش لاحق ہے۔ البتہ عالمی فوجداری عدالت میں فلسطین کی رکنیت کے ذریعے فلسطینیوں کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات، خاص طور سے غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران ظلم و بربریت کے خلاف عدالت انصاف کے ذریعے تحقیقات کا راستہ ہموار کیا جائے۔ امید کی جا رہی ہے کہ فلسطین کی رکنیت کے نتیجے میں پچھلے 67 برس سے عدالتی استثناء کے سائے میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والی غاصب صہیونی حکومت کو حاصل اس مہلک کا خاتمہ ہو جائے گا۔
کووید کا کہ جہاں پچھلے کافی عرصے سے ایسے سیاسی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں مزید گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کویتی حکمران کس چیز کے در پہ ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے یہ تبصرہ۔
کویتی پارلیمنٹ کے ارکان نے ملک میں سیاسی گھٹن کی سرکاری پالیسی جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی اور مجرمانہ اقدامات کی روک تھام کے بہانے متفقہ طور پر ایک ایسے بل کی منظوری دی ہے جس میں حکومت کو پبلک مقامات پر کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ خطے کے زیادہ تر عرب ملکوں کی طرح کویت میں بھی موروثی خاندانی شاہی نظام رائج ہے اور آل سبہ خاندان حکومت کر رہا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے اکثر ملکوں میں عوامی تحریکوں کے جنم لینے کے بعد کویت میں بھی حکمرانوں کی بدعنوانیوں کے خلاف سن 2011 کے دوران مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ کویت میں مظاہروں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب سن 2011 میں بعض ارکان پارلیمنٹ نے ہاتھاپائی کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بدعنوانیوں کے دفتر کھول دیے تھے، جن میں بھاری رشوتیں اور کک بیک وصول کرنے کے معاملات بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے ایک بار تو کویتی پارلیمنٹ کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ کویت کی حکومت نے عوامی مظاہروں کے بعد بدعنوانی کے انسداد کا قانون پاس کیا اور آخرکار نومبر 2011 میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ بعد ازاں کویت کے امیر نے شاہی خاندان کے ایک اور شخص اور سابق وزیر دفاع جابر المبارک کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا، تاہم مخالفین اس پر راضی نہ تھے۔ وزیر اعظم جابر المبارک نے کابینہ کی تشکیل سے پہلے فروری 2012 میں ملک میں پارلیمانی انتخابات کرائے، جس میں اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور جو نتیجہ برآمد ہوا وہ حکومت کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ 50 نشستوں کے ایوان میں اپوزیشن نے 32 نشستیں حاصل کر لی تھی۔ اس واقعے کے بعد حکومت کویت نے مخالفین کو مزید دبانے اور گھٹن کے ماحول کو اور بھی زیادہ سخت کرنے کے غرض سے نئے قوانین وضع کیے۔ سب سے پہلے ملک کی آئینی عدالت نے امیر کویت کے حکم سے یکم دسمبر 2012 کو نئے انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا۔ اسی سال انتخابی قوانین میں تبدیلیاں بھی کی گئیں، جس کے تحت ہر انتخابی حلقے سے صرف ایک شخص ہی منتخب ہو سکتا تھا۔ کویتی اپوزیشن کا خیال تھا کہ امیر کویت نے یہ اقدام پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو اکثریت کے حصول سے روکنے کی غرض سے کیا ہے۔ حکومت کویت نے ایک اور اقدام کے تحت نومبر 2012 کو اعلان کیا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر ملک بھر میں 20 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ اب کویتی پارلیمنٹ نے حکومت کو پبلک مقامات پر کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب کی اجازت دے کر مخالفین کی نگرانی اور گھٹن کے ماحول کو سخت کرنے کی جانب ایک اور قدم بڑھایا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب رواں سال مارچ کے مہینے میں کویت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، جن میں ہزاروں شہری شریک تھے اور وہ مخالفین کی رہائی اور ملک میں جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔
ناظرین، کویت میں آمریت اور جمہوریت کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول، تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ فوج کو اور حکومت کو دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن کو کامیاب قرار دیتے ہوئے پاکستانی قوم اور مسلح فوج کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ فوجی آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کی بے قنی کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستانی قوم اس راہ میں دی جانے والی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ حکومت پاکستان نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان دہشت گردوں کے حملے کے بعد قومی ایکشن پلان کے تحت گزشتہ دسمبر میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی جیسے قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن کے تناظر میں ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، کیونکہ صوبوں اور شہروں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں فوج کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہے اور وہاں دوسرے سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کی نظر سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم نواز شریف دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی کامیابی کا دعویٰ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور سے اس ملک کی شیعہ آبادی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف ہمگیر کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن پاکستان کے بعض حلقے دہشت گرد گروہوں کے خلاف اس کارروائی کو سلیکٹو قرار دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ملک کے بعض سیاسی اور عسکری دھڑے دہشت گردی کی بے قنی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ مسلح گروہوں اور دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل اور آمدنی کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوجی آپریشن کو کامیاب قرار دیا جانا ایک اچھی اور مثبت خبر ہے، جس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے فوج اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور تعاون کا پتہ چلتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو امید ہے کہ حکومت پاکستان فوج کی توانائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر کے معاشرے میں امن و سکون قائم کرے گی۔
ناظرین، اور اب رخ کریں گے یمن کا۔ البتہ یمن کے موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ نقوی صاحب، پچھلے دنوں یمن کے حوالے سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کی میز پہ مختلف فریق جو ہیں بیٹھے ہیں، حتیٰ اس بات کی جس کی توقع اس سے پہلے نہیں کی جا رہی تھی، خود تحریک انصار اللہ کی قیادت بھی جو ہے مذاکرات میں شریک تھی۔ کیا ماحول تھا اور کیا نتائج جو ہیں وہ اس کے سامنے آئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اس خود مذاکرات کے نتائج پہ یا اس ماحول پہ بات کروں، تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا۔ سعودی عرب نے شروع میں تو کوشش کی کہ مار دھاڑ سے، جارحیت سے، قتل و غارت سے، بمباری سے اور خالصتاً فوجی طریقے سے ان کو رام کر لے، ان کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پورا اپنا تسلط قائم کر لے۔ لیکن اس میں جب اسے ناکامی ہوئی تو اس نے پہلے مرحلے میں ریاض میں ایک کانفرنس بلانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے ریاض میں کانفرنس بلانا گویا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو بلائیں اور جو منصور ہادی صاحب چاہتے ہیں جو وہاں سے فراری پریزیڈنٹ ہیں
جی.
وہ جو چاہیں وہ اپنی بات منوا لیں اور سب کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ آئیں بھائی اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ریاض میں جو, جبکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی. لیکن سعودیہ نے یہ کوشش کی کہ پہلے ریاض میں ایک اس طرح کا ایک بناوٹی قسم کا ایک اجلاس بلایا جائے جس میں باہر سے دوسرے ممالک سے بھی اس نے وہ کیا کہ تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے, ہم تو مذاکرات کے قائل ہیں. لیکن وہ واضح سی بات تھی کہ ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری تھی, ساتھ ساتھ جارحیت کا سلسلہ پورے عروج پہ تھا, اور ساتھ وہ بھی ریاض میں. ریاض میں اس لیے بھی کہ خود اس وقت سعودی عرب پارٹی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی پارٹی سعودی عرب ہے, نہ کہ منصور ہادی ہے. منصور ہادی تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, مور ہے. لہٰذا یہ ایک وہاں پہ ان کو ناکامی ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ شاید دوسرے مرحلے میں پھر ہم مزید کچھ فوجی طاقت کے ذریعے سے کچھ اپنے اتحادیوں کو ملا کے کچھ اور دبائیں گے تو شاید مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ خود بخود شہر خالی کر دیں گے, شکست سے دوچار ہو جائیں گے اور ہم جو مرضی سے چاہیں گے یمن کے اندر وہ لاگو کر لیں گے. لیکن اس میں بھی انہیں بری طرح ناکامی ہوئی, بلکہ برعکس سلسلہ شروع ہو گیا اس دوران. یعنی یمن کے جو مجاہدین تھے, جو یمن کی جو عوام تھی, اس کا ری ایکشن اس انداز سے ہوا کہ سعودیہ کو خود اپنی سیکیورٹی خطرے میں لگ گئی, یعنی خود اس کی سرحدیں غیر محفوظ ہونا شروع ہو گئیں. اب مجبور ہو گئے کہ اب کسی تیسری جگہ پہ جو ہے وہ یہ مذاکرات کیے جائیں. اس میں بھی سعودی عرب نے پوری کوشش کی کہ اپنے مرضی کا ماحول بھی پیدا کیا جائے, اپنے مرضی کے انداز سے افراد بھی بلائے جائیں, اور اپنے مرضی کے انداز سے فیصلے بھی جو ہیں وہ وہاں سے کروائے جائیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, انہوں نے جنیوا میں اکٹھا ہوئے, لیکن پہلے مرحلے میں انہوں نے کچھ پیشگی شرائط رکھ دی. یعنی جو اصل فریق ہے جسے ہم اصطلاح نگر کہیں, اس کے لیے پہلے ہی آپ یہ کہیں گے یہ 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 کر کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو مذاکرات میں بیٹھنے کی اجازت دیں گے. چلیں یہ بھی کسی حد تک بات ہوئی. پھر ان کے جہاز کو لیٹ کیا گیا, پہلے اجلاس میں ان کو شامل نہیں ہونے دیا گیا, جان بوجھ کے لیت اللہ سے کام لیا گیا کہ اصل موقف جو ہے اس وقت جو انصار اللہ کا ہے یا یمن کے جو گروپس ہیں کہ جو اس وقت یعنی عوامی گروپس ہیں اور عوام کی حمایت کر رہے ہیں یا عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, کہ ان کا موقف عالمی برادری تک نہ پہنچنے دیا جائے. یہ وجہ ہے انہوں نے پہلے مرحلے میں پوری کوشش کی کہ یہ لوگ نہ ہوں, منصور ہادی اور اس طرح کے لوگ مل بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر لیں, اور اسی اقوام متحدہ کی ایک جو قرارداد چل رہی تھی اسی کی روشنی میں اس مسئلے کو آگے بڑھیں. لیکن اس وقت میڈیا بہرحال ایک بہت بیسک جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہا ہے
جی, بالکل.
اور عالمی برادری کے اندر فوراً بات پہنچتی ہے اور اس کے ریئیکشن بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالآخر یہ مجبور ہو گئے کہ انصار اللہ یا حوثی یا آپ یمن کے جو صحیح عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی وہاں پہ بلائیں, اور آخر کار وہ اجلاس ہوا. لیکن اس اجلاس میں بھی شروع میں ایسی شرائط رکھ دی گئیں کہ جس سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے, لیکن یہ ضرور تھا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, ایک دروازہ کھل گیا کہ جس کے ذریعے سے آپ دو باتیں اس میں زیادہ اہم تھی. ایک یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ مذاکرات کے قائل نہیں ہیں, یعنی یہ تاثر دیا جا رہا تھا, حالانکہ یہ بالکل برعکس کی صورت
بالکل برعکس.
اس انصار اللہ نے اس مسئلے کو واضح کیا پہلے مرحلے میں یہ کہ ہم تو مذاکرات کے قائل تھے, لیکن ایک ایسے مذاکرات کے قائل تھے کہ جس میں حقائق کو سامنے لایا جائے, نہ کہ یہ کہ آپ اپنی مرضی کو کچھ چیز آ کے مسلط کر دیں اور کہیں جی مذاکرات یہ ہو گیا اور مذاکرات نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ مذاکرات یعنی نتائج کے لحاظ سے تو ناکام ہے, لیکن انصار اللہ کا یہ پیغام عالمی برادری تک پہنچ گیا کہ یہ لوگ ایک سیاسی لوگ ہیں, یہ صرف جنگجو اور اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, یہ سیاسی میدان میں سیاسی طریقے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کیوں ہوا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا, اس پہ خود ایک بحث ہے کہ کون کون سے کریکٹر تھے کہ جن کی وجہ سے یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. لیکن اقوام متحدہ کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا, خود انصار اللہ کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ کچھ راستے کھل گئے اور آئندہ جا کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ راشد صاحب. یہاں پر ہم ایک مختصر سا کلپ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. راشد صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ بہرحال یہ جو جنگ جسے کہا جا رہا ہے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ یک طرفہ جنگ بندی بلکہ کھلی بلکہ ننگی جارحیت ہے کہ جو یمن کے نہتے عوام کے خلاف پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ کے عرصے سے جاری ہے. یک طرفہ جنگ ہے، مسلط کی گئی ہے اور خالصتاً عوام کو، عوامی حلقوں کو، پبلک مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہاسپٹل محفوظ نہیں ہے، اسکول محفوظ نہیں ہے، دفاتر محفوظ نہیں ہے، ایمبولینسیں محفوظ نہیں ہیں، مہاجرین کے کیمپ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، بالآخر سعودی عرب جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مستقل طور پر اس کی پالیسی یہ تھی، اس کا اقدام یہ تھا کہ دباؤ کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنی بات منوا لے اور تحریک انصار اللہ کو یا عوامی قائدین کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے. اور اب تک وہ اس سے، مذاکرات سے بھی گریزاں رہا، جنگ بندی سے بھی گریزاں رہا. اور لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے جس میں بالآخر وہ مجبور ہوئے انصار اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے پر، بیٹھنے پر راضی ہوئے، یہ خود سعودیوں کی ایک بہت بڑی جو شکست ہے جس کے دعوے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور جس کی حمایت میں انہوں نے وہاں پر آگ اور خون کا کھیل پچھلے 2.5 مہینوں سے کھیل رکھا ہے. کیا نتیجہ بالآخر نکلے گا اور اب تک کہ انہوں نے کیا فوائد اس سے حاصل کیے؟
دیکھیں، سعودی عرب کو اس لحاظ سے تو ابھی تک نہ سفارتی سطح پہ، نہ فوجی لحاظ سے، نہ اپنے داخلی عنوان سے، نہ خطے کے عنوان سے، کسی لحاظ سے کوئی کامیابی نہیں ملی. یعنی اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ چند دنوں کے اندر بہت ساری کامیابیاں سمیٹ لے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یعنی غیر جانبدار جو اس میں جتنے تجزیہ نگار ہیں، کبھی کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ابھی اس مسئلے میں سعودیہ کو فلاں مسئلے میں کامیابی ملی ہے. تمام فیلڈ دیکھ لیں، تمام زاویوں سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سعودی عرب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اپنے بعض دوستوں کو بھی اسے، یعنی ان سے بھی دوری اختیار، یعنی بعض دوست ان سے دور ہو گئے ہیں ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے. پھر ان کا جو چہرہ سامنے آیا ہے عالمی برادری کے سامنے، جو عام انسانوں کے سامنے، کہ یہ کیسا چہرہ ہے. یعنی ابھی آپ نے جو لفظ استعمال کیا، مجھے زیادہ یعنی افسوس ہوتا ہے کہ جب اس میں بار بار جنگ کی بات کرتے ہیں، جنگ بندی کی بات کرتے ہیں. اصل جنگ بندی ہے نہیں، ایک جارحیت ہے. جارحیت کو روکنا ہے اس کو، اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ عالمی برادری کو آنا چاہیے، علاقائی ممالک کو آنا چاہیے، مختلف اس میں جو بھی ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے. سعودیہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے. اب اس ناکامی سے بچنے کے لیے اسے کسی راستے کی تلاش ہے، اور وہ راستہ بالآخر یہ کہ ہمارے یہاں، ہماری جو اس دنیا کی جو بدقسمتی ہے نا، کہ جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں وہ بدقسمتی سے وہ ہیں کہ جو انسانی بنیادوں پہ نہیں سوچتے. وہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان کی دوہری پالیسی ہیں، ان کی منافقانہ روش ہے، جس کی وجہ سے گھوم پھر کے ہمیشہ عوامی قوتوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ فلسطین کے مذاکرات دیکھیں، آپ عراق کے اندر جو صورتحال ہے، آپ جو شام کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور جہاں پہ یو این او کو درمیان میں لایا جاتا ہے یا دوسرے اس طرح کے اداروں کو لایا جاتا ہے، ان کے پیچھے امریکہ بہادر بیٹھا ہے. وہ اپنی مرضی کی باتیں ان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور وہ گروپس جو ان مذاکرات میں آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس عالمی برادری کے، جو بظاہر اس کو عالمی برادری یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی عالمی برادری نہیں ہوتی، وہ امریکہ ہے، کچھ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے یہ عالمی برادری بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کے اندر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی اب سارے یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی مجبور ہونا چاہیے اور ہم بھی مجبور ہو کے یہ کام کریں گے. جنیوا کے اندر جو ابھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں بھی اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہے جی، کہ تمام شہروں سے یہ لوگ واپس چلے جائیں، اس کے بعد اگلے مرحلے میں کوئی دوسری بات ہوگی. بھئی کیسی بات کرتے ہیں آپ، سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس جارحیت کو روکیں، بجائے یہ کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے، وہ ان کا اپنا ملک ہے، ان کے اپنے شہر ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، چلے وہاں کے جو داخلی مسائل ہیں نا، جو خارجی مسئلہ ہے اس کو تو پہلے آپ روکیں. سعودی عرب کی طرف سے روزانہ سینکڑوں طیارے جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اس پہ یونائٹڈ نیشن نہیں لے کے آئی. اصل تو ریزولوشن اس پہ آنا چاہیے بھی، سب سے پہلے مذاکرات کرنے سے پہلے یہ جارحیت ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اگلی بات کرتے ہیں کہ کون کس کو کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن ابھی تک اس عنوان سے نہیں وارد ہوئے، یعنی خود نہ یونائٹڈ نیشن، حالانکہ بہرحال اس میں ایک لحاظ سے اس کام کو شروع کرنے کے عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہے اس کا ایک بڑا مثبت کردار ہے کہ وہ روز و شب لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ایک میز پہ لے آئے. وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس کے اگلا جو مرحلہ ہے، یعنی اس وقت دیکھیں یمن کے انصار اللہ ہو یا جو عوامی اس وقت جو گروہ ہیں، ان کو تو ایک سینڈوچ کی طرح جو ہے وہ کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اندر سے القاعدہ ان کے پیچھے سے ہے، اوپر سے جو ہے وہ سعودی جارحیت ہے. اب اس جارحیت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسلحے بھی جو ہیں وہ بھی یعنی اس کو بھی چھوڑ دیں، ہتھیار جو ہے پھینک دیں، ان شہروں سے اب واپس چلے جائیں. یعنی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو اس وقت یمن کے جو معروضی حالات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے انصار اللہ کے لیے. اس کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ کچھ اور پلان لے کے آنا چاہیے. مثلا آپ عموماً مذاکرات میں یہ ہوتا ہے اگر بیرونی حملہ ہے بیرونی حملہ روکا جاتا ہے، ایک قومی حکومت تشکیل دی جاتی ہے، ایک قومی فوج تشکیل دی جاتی ہے، وہاں پہ عوامی نمائندوں کو لا کے آئندہ کے لیے کوئی مثلا انتخابات کی بات کی جاتی ہے، آئندہ کے لیے سیاسی راستے ہموار کیے جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ گھوم پھر کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں جی آپ شہروں کو خالی کر دیں، آپ اسلحہ وہ کر دیں زمین پہ رکھ دیں اور پھر آئیں مذاکرات. بھائی ایسے مذاکرات میں آپ کس طرح لے کے آتے ہیں آپ؟
اب میں آپ سے بہت وقت محدود ہے، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کون ہوتا ہے یہ کہنے والا یا کوئی دوسرا ملک؟ اگر سعودی عرب کو ان کی طرف سے جارحیت کا خدشہ ہوتا ہے، سعودی عرب کی سرحدوں کو خطرہ ہوتا کہ 60 روز سے زیادہ کی جنگ کے دوران ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آیا کہ جس سے یہ کہہ سکے ہم کہ سعودی عرب کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، وہاں کی حکومت کو، حتیٰ وہاں کے خاندان کو، آل سعود کو کوئی خطرہ لاحق تھا، پھر سعودی عرب یہ کہنے والا کون ہے، کس حیثیت سے وہ وہاں پہ کر رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20-25 برسوں سے سعودی عرب کی ایک پٹھو گورنمنٹ وہاں قائم تھی، جو وہاں سے اس کا اخراج ہوا، عوامی فورسز وہاں پہ آئی ہیں اور عوامی مطالبات جو ہیں وہ پورے ہونے کے لیے جا رہے ہیں. 2 منٹ کا وقت ہے راشد صاحب کے پاس.
دیکھیں میں وہی کہتا ہوں نا کہ بعض عالمی سطح پہ آپ دیکھیں تو امریکہ ہر جگہ پہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے. دنیا جہاں پہ جہاں کوئی مسئلہ ہے یہ جان بوجھ کے وہاں پہ جارحیت بھی کریں گے، وہاں پہ مداخلت بھی کریں گے، وہاں پہ اپنی چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کریں. اس خطے کے عنوان سے یا عرب ممالک کے اندر میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب وہ کردار جو ہے وہ رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. واقعاً بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر یمن کے اندر مسائل ہیں تو یمن مذاکرات ہونے چاہیے. یمن کی اپنے اندر جو گروپس ہیں چاہے اسے منصور ہادی بھی شامل ہو، لیکن منصور ہادی اور انصار اللہ اور فلاں فلاں گروپ جو ہے مل بیٹھیں اور طے کریں آئندہ کے لیے سعودی عرب کون ہوتا ہے مثلاً. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری رائے نہیں بنتی ہے، لیکن ہمارے یہاں عالمی اور خطے کی سیاست اس انداز سے بن گئی ہے کہ یہ کوئی عالمی سطح کا وڈیرا ہے، کوئی علاقائی سطح کا وڈیرا ہے. وہ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ وہ ارد گرد کے ممالک میں اپنی مرضی کو مسلط کریں، اپنی مرضی کی حکومتیں لائیں، ورنہ عوام نے منصور ہادی کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اس کا کوئی سوال نہیں بنتا کہ آپ بار بار سعودی عرب یہ کوشش کریں کہ نہیں آپ اس کو واپس لائیں، سب سے پہلے اس کو آپ وزیر اعظم تسلیم کریں تو پھر جو ہے وہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ تو سراسر واضح ایک جسے کہتے ہیں کھلی مداخلت ہے. اور یہ اس عالمی جو ایک کنونشن ہے، ہیومن رائٹس کا کنونشن ہے، جو سیاسی عنوان سے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو مختلف چیزیں ممالک کے عنوان سے بنی گئی ہیں اس میں یہ کھلی مداخلت کے زمرے میں آتا ہے. اس کو آپ کسی طریقے سے یعنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب کون ہوتا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں بیٹھے بھی اور اپنی بات کو ڈکٹیٹ بھی کرے. چلے ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ہم اس کو اس انداز سے مثبت انداز سے لیں کہ بھائی چلو دونوں گروپوں کو کسی ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہے تو چلو کسی حد تک قبول ہے، لیکن اس وقت جنیوا مذاکرات، ریاض کے مذاکرات کی ناکامی، البتہ وہ مذاکرات ہی نہیں تھے جو بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی سعودی عرب کے یعنی وہ فیکٹر تھا. اب جو جنیوا میں ہوا تو اب سب نے، حتی یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہے اس نے بھی بین السطور جو بات کی ہے وہ یہی کہا کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے میں سعودی عرب کی جو روش تھی وہ باعث بنی ہے. اگر وہ کسی انداز سے لچک کا مظاہرہ کرتے تو ہم یہ مذاکرات کو مزید آگے لے جا سکتے تھے.
بہت شکریہ راشد عباس نقوی صاحب. ناظرین ہماری گفتگو یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی. بہرحال یمن کی جو صورتحال ہے وہ افسوسناک ہے اور پچھلے 2 مہینوں کے عرصے سے زیادہ عرصے سے جو ہے وہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی طیارے مسلسل یمن کے عوام کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کے عوام جو ہیں وہ سعودی عرب کی بالادستی کو قبول کر لیں، بعین شکل کے بعین معنی کہ ان کا بنایا ہوا ایک پٹھو ڈکٹیٹر جو ہے وہ ان پر آ کر حکومت کرے اور وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. جو بہرحال تحریک انصار اللہ کے جو اقدامات ہیں ان کی جو پالیسیاں اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنی آسانی سے گھٹنے ٹیک دیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ صاحب.